الحمد لله نستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد ذكرى مع الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تذكر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعبدوا إلا الله فإن الله يعلم ما يفعلون میں نے آپ کے سامنے سورت الانعام کی چند آیات تلاوت کی ہیں. رب العالمین کو انسان یہ ہے کہ جب تم کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ جو لوگ اپنی مجلس میں اپنے اجتماع میں اپنے اکٹھ میں اپنے کسی فنکشن میں کسی شادی بیاہ میں کسی اپنے جلسے میں کسی اپنے اجتماع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیاتوں کا مذاکرہ اڑا رہے ہوں اور اللہ کی آیاتوں کو شیر تماشا بنا رہے ہیں تو ایسی مجلس میں ایسے اجتماع میں ایسے کسی فنکشن میں کسی ایسی شادی بیاہ میں آپ نہ جانے ان سے اعتراض کریں ایسی مجاہد سے ایسے لوگوں سے منہ پھیر لے. ہاں اگر آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو جب یہ مجلس برخاست ہو جائے یہ جلسہ اجتماع اور شادی ختم ہو جائے یہ فوجی کی رسمیں ختم ہو جائے اور آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو جب یہ چیزیں ختم ہو جائے تو سب جائے اور ان سے آگے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بھول گئے ہیں آپ کو یہ مسئلہ یاد نہیں رہا شیطان نے آپ کو بھلا دیا ہے آپ کسی ایسی شادی میں چلے گئے یا کسی فنکشن میں یا اجتماع میں جس میں اللہ کی آیاتوں سے کھیلا جا رہا تھا تو فرمایا ذکر جب آپ کو وہاں بیٹھے بیٹھے یاد آ جائے جو ہو مجھے جو اس میں حاضر اور شامل ہونے سے منع کیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس نے مجھے منع کیا تھا کہ ایسی مجلس ایسے فنکشن ایسے اجتماع سے جیسے میں نہ جانا اور میں یہاں آج بیٹھ جاؤں شامل ہو جاؤں تو فرمایا اور اس کی چلے جاؤ یاد آنے کے بعد اس مجلس کی زینت تو نہیں بن سکتے مار قوم دوارا نہیں یہ لوگ جو اللہ کے یادوں کو کھیلوں کا آشرم آتے ہیں فرمایا یہ لوگ بڑے ظالم ہیں
اس ظالم قوم کے ساتھ تم نہ بیٹھو. قرآن کریم میں دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے مقدس زبا ہے تم کہ کتاب یا سمیت ہوں بے آیا دلا یوگ پر گیا یوگتا ہو گیا فلا اردو ماں ہستا ہے اردو بھی ہے یہ صرف ہے پرباد تم کسی ایسی مجلس یا اجتماع یا کسی کا یا کسی فنکشن میں نہ جانا جس فنکشن میں اللہ کی کتاب کے آگاہ کا سفر کیا جا رہا ہو یا اللہ کی آگاہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو فلا تقربوا اللہ ان کے ساتھ جا کر نہ بیٹھنا ان کی نیت سے شامل نہ ہونا. یہ حکم اللہ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں نازل فرما دیا ہے. اب رہی یہ بات کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی مجلس میں یا فنکشن میں یا اجتماع میں اللہ کی آیاتوں کا کفر کیا جا رہا ہو یا وہاں اللہ کی آیاتوں کو پھر تماشا بنایا جا رہا ہو یا ان کا مذاق بنایا جا رہا ہو. ایسا تو ہم نے زندگی بھر نہیں دیکھا. تو سارے دن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ کی آیاتوں کا کفر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں یہ کہا جا رہا ہو کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کی آیاتوں کو نہیں مانتے, ہم ان کا انکار کرتے ہیں, کفر کرتے. ایسا تو ٹھیک ہے, کبھی نہیں کسی نہیں کہا اور نہیں کہیں کسی نے سنا. لیکن جب یہ کہا جا رہا ہو کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک موت پیدا تھے جس وقت ہمیں یاد رکھ کے جسم کا جال بننے کے لیے مٹی اور پانی کو ملایا جا رہا تھا, اس وقت ہی ہزاروں صدیاں یا سال پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا اس نظریے یہ سال نے اللہ کی کتاب کی آیاتوں کا انکار نہیں کیا؟ قرآن کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ اللہ کی کتاب کی آیاتوں کو کھیل و تماشا نہیں بنایا جا رہا؟ پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کے نور کا حصہ اور ٹکڑا ہے. جب یہ کسی مجلس میں کہا جا رہا ہو تو کیا اس مجلس میں اللہ کی کتاب قرآن کریم کی آیات ہوگا انکار نہیں ہوگا؟ تو کفر کیا جا رہا ہے. اس طرح دیکھو تم ایک ہوٹل میں گئے ہو, وہاں لوگ غریب کھا کر بیٹھے ہیں, تو چنے بھنے ہوئے لگتے ہیں, جو آتا ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے تو وہ ضرور پڑھ رہا ہے, اور جاتے ہوئے کہتا جا رہا ہے کہ یہ اتنی بار میں نے ضرور پڑھا, اتنی بار میں نے کلمہ پڑھا. جس میت کے اشار خلاف کو یہ دلی بچھائی گئی ہے میں نے اس کے روح کو بڑھ گیا. اس کے علاوہ وہاں لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سورج فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورج قل ھو اللہ احد سے اخلاص کہا جاتا ہے, یہ تین بار پڑھتے ہیں, اور پھر ان دونوں سورتوں کے پڑھنے کا ثواب میت کو بخش دیتے ہیں. تو قرآن مجید تو کہتے ہیں اللہ صلی اللہ انسان اللہ ماسا کہ انسان کو ہم عمر کے حوالے سے بوڑھا ہے, جوان ہے, صرف وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کیا. اسی گناہ کا اس کو اسی گناہ کی سزا ملے گی جو اس نے خود کیا. اسی نیکی کا بدلا ملے گا جو اس نے خود کیا. ان سوفا جڑا سب قیامت کے دن اس کی محنت کو دیکھا جائے گا. تم منو جاؤ جدا ہوگا اور پھر اس کو پورا پورا اپنی برائی یا اپنی نیکی کا بدلا دیا جائے گا. بخاری کے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری کو تبلیغ کے لیے گھر بلایا. ایک ایک نام لے کر سب سے کہا جو کچھ کرنا ہے تو خود نیکیاں زندگی میں کر لو. سر قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. حتیٰ کہ اپنی چھوٹی پیاری بیٹی فاطمہ سے کہا, وہ خود وہی زندہ تھی, کہ یا فاطمہ بنت محمد, آئے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, دنیا کی کسی چیز سے ہوا تو تم مان سکتی ہو لیکن قیامت کے دن میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ فرما دیا کہ فاطمہ خود بھی بڑی شان والی ہے, علی کی بیوی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. یہ لیکن یہ یاد رکھو, علی کی بیوی ہونا بھی اس کے کام نہیں آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونا بھی اس کے کام نہیں آئے گا. اس کے کام کو آئے گا اس کو اپنا ایک موقع لے کر. یہ نہیں کہ فاطمہ کوئی نیکا مانا کرے, نہ کوئی نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ خیرات نہ صدقہ نہ ذکر نہ تلاوت, اور کل قیامت کے دن یہ کہہ کر جنت میں پہنچ جائے کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں, یا یہ کہہ کر اس کو جنت میں راستہ دے دیا جائے کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے, یا یہ کہہ کر اس کو جنت میں داخلہ مل جائے کہ یہ حسن حسین کی ماں ہے. تو بتا دیا گیا کہ فاطمہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ضرور ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بیوی ضرور ہے, حسن حسین کی ماں کا تو ضرور ہے, لیکن ان رشتوں کی وجہ سے تو بچے کا حاصل کرنے جنت میں چل جائے یہ نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے نیک آباد ضروری ہے, نہ علی پھر کام آئے گا, نہ فنکشن پھر کام آئے گا, اور نہ خود میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کام آؤں گا. تو جب یہ پرانے چیز اور آپی سے سیاح میں یہ بتا رہی ہے کہ ہر آدمی کو بڑھ چڑھ کر دن رات صبح شام نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ کل اس کے کام آنے والی کی اپنی نیکیاں, اور ان آیات کے باوجود پھر یہ جھوٹ مل جائے گا آیا اور دل کی بات کو باہر یہ لوگ بیٹھ جائے, کوئی کروا پڑے, کوئی دھوپ پڑے, کوئی غلام کے ختم اکٹھے کرے اور کوئی سب اکٹھا کر کے میت کو پہنچا کر یہ اس کو بتلائے تو یہ اللہ کی کتاب کی آیات کا انکار نہیں. لہٰذا ماں کا سبق بڑا تم ماں کا سب تم اللہ تبارک و تعالیٰ یا رسول اللہ کی چند نبیوں کا ذکر کر کے بتاتا ہے کہ تلک امت کا خلق یہ میرے نبیوں کی گواہ ہے جو چلی گئی ہے, دنیا سے رخصت ہو گئی ہے, لیکن یاد رکھو نبیوں کی اپنی نیکیاں ان کے اپنے کام آئیں. والا تم ماں کا سب تم, تمہاری نیکیاں تمہاری کمائی تمہارے کام آئے گی. تورات میں, انجیل میں, زبور میں, قرآن میں نہیں کامیاب کہ اگر امت پر عمل ہوگی اور نہیں یا نہیں کرے گی اور گناہ کے اندر شراب ہوگی تو لگوش کے نبی کی ایسی امت اور تفریح کر دی جائے گی اور امت پھنس دی جائے گی. نہ یہ تورات میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ زبور میں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ کسی نبی نے کہا کہ میری امت کے لوگوں اگر نیکیوں میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو میری نیکیاں امت میں تقسیم کر دی جائیں گی اور امت رکھی جائے گی. جب نبی کی نیکیوں سے اس کی گناہ گار امت نہیں رکھی جاتی تو پھر میں درود پڑھ کے کیسے کسی کو بچا سکتا ہوں؟ یہ میری درود پڑھنے والی نیکی کیسے کسی کو بچا سکتی ہے؟ میری کلمہ پڑھنے والی نیکی کیسے کسی کو بچا سکتی ہے؟ میرے قرآن کی تلاوت والی نیکی کیسے کسی کو بخشا سکتی ہے؟ میرے نفل نماز پڑھ کے کسی کو بخشنے سے کیسے وہ کسی کو بخشا سکتی ہے؟ دس نہیں دس لاکھ دے کے بتوا کر لوگوں کو کھلا دو, یہ میری یہ دس لاکھ دے کے کسی کو نہیں بتوا سکتی. اگر یہ قانون ہوتا قرآن میں کہ نہیں یہ صورت میں بھی آگے بیٹھا جا سکتا ہے تو پھر جاگیردار, سرمایہ دار, کارخانہ دار, اقتدار, یہ تو بس آسانی سے بنتے جاتے. ساری زندگی جیسا جی چاہے کرے اور آخر میں ایک کروڑ کی خیرات کر دے, ایک کروڑ جدیدوں رشی کو تفریح کر دے اور اس سے ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد قرآن پڑھ 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 کر مجھے پہنچاتے رہنا, میں بھی بچا جاؤں گا. تو آسانی نہیں, ایک کروڑ کی نزدیک کیا چیز ہے؟ ساری زندگی اس نے کوئی نیکی نہیں کی, جو گناہ مرضی آیا گیا اب اسی کے جا رہا ہے کروڑ روپیہ اور کہتا ہے دیکھو میرے مرنے کے بعد کلمہ ضرور قرآن تلاوت کر کر کے مجھے بچتے رہنا اور میں بچا جاؤں گا. لیکن آج تک کسی نیتا نہیں کیا, صرف یہ مونے سال نے پٹی بنائی ہوئی ہے اور لوگ 15-20-50-60-100 دیکھ پکا کے جو چند لاکھ بھی خرچ نہیں ہوتے اور وہ اپنے میت کو مفت میں مسئلہ لیتے. تو اس لیے یہ مجالس کیا ہے تو خانی کا ختم پڑا جا رہا ہے, جاتی سلسل کا ختم پڑا جا رہا ہے, جہاں تاریخی کا ختم پڑا جا رہا ہے, جہاں سہانا کا ختم پڑا جا رہا ہے, یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اگر دین یہی ہے تو سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دین تو موجود نہیں تھا. آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بڑی بیوی حضرت گمراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسان کی 3 بیٹیاں فوت ہو گئی, زینب, ام کلثوم, رقیہ, اور 3 بیٹے فوت ہو گئے. ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں غریبی چھائی ہوئی؟ کیوں نہیں کلمے پڑھائے؟ کیوں نہیں درود پڑھائے؟ کیوں نہیں اسلام کی تلاوت کرائی؟ کیوں نہیں نوافل پر آئے اور کیوں نہیں قربانی کی دیکھے پڑھائے؟ کیوں نہیں یہ 30-40 کے ختم پڑھائے؟ میرے بابا کرام کا دور آیا, انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو معلوم ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں, یہ تو دین کا مذاق ہے, یہ اللہ کی کتاب کا استضاء ہے, یہ تو دین کو کھیل اور تماشا بنانا ہے. اور پھر اس کی بات یہ ہے تو کوئی پوچھ تک نہیں کہ مرنے والے کا اصلی دار میں کیسا تھا. کیوں نہیں پوچھتا؟ اس کو پتا ہے کہ اس کا عقید ایمان ٹھیک نہیں تھا. اور قرآن نے کہا جس کا ایمان کفر شرک میں لخبط ہے اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کرنا. سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی کتاب کی حیثیت کا انکار کیا اور دور دور سے رجوع کر کر کے اسے جنازے میں شامل ہو کر اس کے اگلے بخشے کی دعا کر کے آئے. اور اللہ کی کتاب کی آیاتوں کو سجایا. دوسری بات یہ کہ میت کو سجایا. کیوں؟ یہ لاکھوں کی تعداد میں جمع تو ہو گیا لیکن کسی کو بھی جنازے کی دعائیں نہیں آتی ہیں. اور تیسرا وارثوں سے مذاق ہوا. میت کے وارثوں سے مذاق کیا. چوتھا منافقت کی جگہ بازی کی دھوکے بازی کی. اتنے بڑے گناہوں کا جو مجرم بن گیا. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں یا نہیں, اللہ کی کتاب کی آیات کا انکار کر رہے ہیں یا نہیں, اللہ کے دین کے دین کو کھیل اور تماشا بنا رہے ہیں یا نہیں. تو مالک نے یہی بتایا ہے کہ جہاں کہیں کوئی ایسی مجلس سے ایسا کوئی اجتماع یا کوئی فنکشن یا کوئی اکٹھ ہو جہاں اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنایا جا رہا ہو, جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, جہاں رب العالمین کی کتاب کی آیاتوں کا ذکر کیا جا رہا ہو, تم وہاں شامل نہ ہو. اللہ کس آیت میں مالک الملک نے فلا تقعد بعد ذکر مالکم الظالمین, تو جب تجھے یاد آ جائے تو ظالم قوم کے ساتھ کیا کرنا بیٹھنا. اس کی وجہ سے وہ مفسرین ہے کہ قرآن حکیم ظالم کہتا ہے مشرق کو. قرآن کا کہنا یہ ہے کہ خواب و مشرق کوئی قرآن آیت کا مذاق کر رہا ہو یا نہیں, انکار کر رہا ہو یا نہیں, سب بھی بغیر کسی مقصد کے اس کے پاس جا کر نہ بیٹھنا. ضرورت ہے کام ہے اس پاس جاؤ, جتنی ضرورت جتنا کام نکل جائے ہو جائے بھروا ہو. کیوں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ دے گا مدد. اب اس نے ظلم تو کر لیا اور تو وہاں بیٹھا ہوا, اس سے کیا ہونا چاہتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے یا نہیں آپ بتا, تو بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کی کتاب کے آیات کا تو سکون ہو گیا. مان لو اللہ کی ذات کی سوا کسی کو آواز نہ دینا. اور اسے قرآن کی آیت کا حوصلہ آیا اور اس کی آیت کا انکار کیا اور تیری موجود کے لیے اس نے شرک کو بلند کیا اور غیر اللہ کو پکارا, تو تیرے پورے جرم کے اندر آ گیا کہ تو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس دنیا سے جہاں اللہ کی کتاب کی آیت کا شکر کہہ رہا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک آدمی کے پاس مومن آدمی کے پاس اگر کوئی آدمی جا کر بیٹھتا ہے کیا وہ بریانی والی کا ہے؟ فرمایا کہ مثال ایسی ہے جیسے کسی عطار کی دکان پہ جاتا ہوں بیٹھ جائے خریدنے کا نہیں ہے لیکن اس دکان میں پڑی ہوئی عطروں کی جو خوشبو آئے گی اس کا دماغ خوش ہو جائے گا, اس کا دل خوش ہو جائے گا. یہ نیک مومن متقی آدمی کے پاس بیٹھنے کا راج کسی مشرق کو داخل بس آگے آپ کی جماعت تم جا کر بیٹھے. ہمارا اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم لوہار کی بٹی کے پاس جا سکتے جو آپ بناتا نا چوڑیاں اور یہ کلاڑیاں اور یہ دوسری دراصیاں وغیرہ اور بٹی وہ بٹی کا پنکھا چلاتا ہے اور یہ وہ کوئلے پڑے ہوتے ہیں وہ سلگتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے دھواں اٹھتا ہے اور چنگاریاں اڑتی ہیں چنگاریاں اڑتی ہیں تو آپ ان کے بدن سے پڑتی ہیں تو بدن جلتا ہے اور اگر کپڑے میں پڑتی ہیں تو کپڑے جل جاتے ہیں سوراخ ہو جاتے ہیں اور دھواں اٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں پہ پڑتا ہے تو آنکھوں خراب کرتا ہے اور ناک اور منہ میں پڑتا ہے تو اس کے ناک اور گلے کو خراب کرتا ہے اور اس سے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر بتایا لوگوں کو کہ برے کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ برے ہوگا. میں چاہتی ہوں اس صحبت میں بیٹھنے کے یہ اچھے ہوگا. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور مجھے سامنے کی حدیث ہے. ہمارے معاشرے میں بھی لوگ یہاں تک پہنچے کہتے ہیں بیل کو بیل کے ساتھ باندھ دیا جائے, ایک رنگ دوسرا دوسرے کا کوئی اور ہے. کیسے رنگ تو نہیں بدلیں گے لیکن ایک دوسرے کی عادت اور بری حسرت ضرور لے لیں گے جانور. اور یہ لوگ یوں نہیں کہتے, ان کے تجربات گواہ ہوتے ہیں اور تب وہ یہ باتیں کرتے ہیں. انسان نے بھی یہ تجربہ کیا کہ انسان کا کسی برے آدمی کے ساتھ جا کر بیٹھے اور برے اثرات رہتا ہے, یہ تو جانور بھی اگر کسی بری جانور کے ساتھ تو اس سے کرتا باندھتے رہو تو یہ جانور اس جانور کے برے اثرات بھی لے. لیکن آج ہمارا معاشرہ دیکھو کیسے ایک ہوا پڑا ہے. تم مجھے کوئی محلہ کوئی کالونی نہیں دکھا سکتے کہ جہاں لوگ رہنے والے کہتے ہوں کہ یہ آدمی ہمارے اس محلے کا بہت بڑا گندا آدمی ہے اور سارے محلے والوں نے اس سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. دکھا سکتے سارے گل مل کر رہتے, شادی ہو جائے تو شامل, فوجی ہو جائے تو شامل, بیماری ہو جائے تو شامل, ہر دکھ ہر فنکشن ہر اجتماع ہر ہر مجلس میں یہ لوگ شامل ہیں. ان سے پوچھو کہ پھر تمہاری دینداری کہاں پہ آ گئی, تو کیسے دیندار آتے ہیں. تم ہر مجلس کی زینت ہو, ہر فنکشن کے اندر تم شامل ہو, تو پھر دیندار تم کہتے ہو, اس میں تم کہتے ہو. اللہ اکبر. اس لیے بھائیوں معاشرے کی برائیوں سے بچنے کے لیے دیکھو آج میں تم کہتے ہو کہ نئی نسل خراب ہوتی جا رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ایک گھرانے کی بیٹے خراب ہو گئے تو دوسرے گھرانے کی ان کے ساتھ دوستی اور یاری بیٹھنا اٹھنا ہے تو وہ بھی خراب ہو. اسی طرح پھر تیسرے خاندان کے لڑکے کے ان کے ساتھ جا رہی ہے تو وہ خراب ہو, اور چوتھے پچھلے پانچویں خاندان کی انہیں بچوں سے اٹھ بیٹھے تو وہ بھی خراب ہو. تو معلوم ہوا کہ بچوں کی تربیت کے اندر یہ شامل ہے کہ ہر ویوہار بھی ہو جائے اس کو اتنا کنٹرول کیا جائے اس کا نصیب و خراب دیکھا جائے, اس کی صبح شام سے نگاہ رکھی جائے, اس کی اٹھ بیٹھ سے نگاہ رکھی جائے اور اس کو قتل کسی سوسائٹی میں آنے جانے نہ دیا جائے, کسی غلط آدمی کے پاس اس کو اٹھنے بیٹھنے نہ دیا جائے, کسی غلط لڑکے کے پاس اس کو یاری اور دوستی رکھنے نہ دی جائے, پورا اس کو بچا لیا جائے اور بچے کو پورے معاشرے کے لوگوں سے کاٹ لیا جائے, پھر تو وہ بچہ بچ سکتا ہے, وہ نوجوان بچ سکتا ہے. جب تک اس کا باپ اتنا پیسہ نہیں دے گا, اتنا کنٹرول نہیں کرے گا, تو یقیناً وہ بچہ آج نہیں تو کل خراب ہو جائے گا. وہی بچے معاشرے کی برائیوں سے بچ سکتے ہیں جن کے ماں باپ ان کے اوپر سخت نگاہ رکھتے ہیں. ابھی گھر سے نکلا, کہاں جا رہے ہو؟ اب یہ آتا ہوں. بس یہ کیا کر دیا, جواب کو پیچھے نکلنا چاہیے. یہ کہا جا رہا ہے جہاں وہ پہنچے دور سے کھڑے ہو کر دیکھے کہ یہ کدھر آیا, کس کے پاس آیا ہے اور یہ کتنی دیر اس کے پاس رہتا ہے. اس کے پاس بل جگہ بیٹھ گیا یا وہاں سے یہ ایک منصوبے کے ساتھ کسی کو ملنے کے لیے آیا. تو پھر اس کے پاس جا کر اس کو جب دیکھے کہ یہ تو بیٹھ گیا, یہ تو کلیان ہے, یہ تو دوست ہے, یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے بھی آتا جاتا ہے, پھر اس کو وہاں سے جا کر اٹھایا اور گھر لے جائے. اسے جا کر کہہ کے اس لڑکے کے ساتھ پھر بیٹھا ہوتا ہے کیوں ہے, یہ تو ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے. بیٹھنا اٹھنا تیرا دیکھ لیا تو لڑکے یا معاشرے میں کسی ایسی سوسائٹی کا فرد بننے کو بننے دینے کو نہیں تیار کے سوچا خراب ہو جائے. تو قرآن یقین کے جو اصول پہ اگر عمل کرو گے تو اولاد محفوظ رہے گی. اسی طرح لڑکی ہیں نام سار کے گھر میں جا رہی ہوں, کیا پتا کہ سنسار کے گھر میں گئی, اس کے اوپر ماں کنٹرول کرے, یہ کہاں جائیں گے؟ کیا اس کے ساتھ مل کر کے تیسرے گھر میں تو نہیں چلے گی؟ اور اس گھر میں گئیے تو کیوں گئی ہے؟ اس گھر گھر میں ہو جب اچھے نہیں ہے تو اس کا جانا کیوں ہے؟ ماں گھر کے اوپر جب کنٹرول کرے گی اور اس کو کچھ کوئی سہولی نہیں بننے دے گی, اس کی کوئی بہن نہیں بننے دے گی, اور باپ لڑکوں پر کنٹرول کرے گا اس کا کوئی دوست غلط آدمی کو نہیں بننے دے گا, سوسائٹی میں اس کا کوئی جان نہیں بننے دے گا, یا کام یا گھر. تو یہ اولاد تو بچ سکتی ہے کیونکہ تم نے قرآن سے عمل کیا ہے کہ اس کو کسی ظالم کے ساتھ بیٹھنے سے تو نے روک دیا ہے. اور اگر تو نے غفلت کی یا کون پیر دے کون پیچھے دوڑے کون بھاگا پھرے تو کل تجھے پھر خون کے آنسو رونے پڑیں گے کہ یہ جب تجھے دھکے لے کر باہر نکال لے گا. تو اس لیے اللہ سے رو, پہلے خود عمل کرو, گھر میں دینی ماحول پیدا کرو, بچوں کو دینی ماحول دو, دینی لباس دو, دینی بک دو, دینی مسائل تیار کرو, قرآن کا ترجمہ کرو, حدیث میں تیار کرو, اور باہر جائے تو اس کے اوپر پورا کنٹرول کرو, پھر انشاءاللہ بچے ٹھیک رہیں گے. لیکن اگر ہم خود ہی دو راہ بے راہ ہو جائے اور خود بھی ہم ان مجسموں میں بیٹھنے لگے, ان فنکشنوں میں جانے لگے, ان جلسوں میں جانے لگے جن جلسوں میں بیٹھنے جانے لگے مدد دیا ہے, تو پھر سب احباب اللہ بھی کہے گی تو اس لڑکے میں چلا گیا تھا, تو اس شادی میں چلا گیا تھا, تو قرآن جی کے پاس جا کر بیٹھتا ہے پھر تیاری ہے, اور میں بیٹھ جاؤں تو تم مجھے منع کرتا ہے تو پھر وہ رکے گا. پہلے خود ہم نمونہ بنیں گے, خود عمل کر کے دکھائیں گے, پھر بچے کے اوپر کنٹرول کریں گے, اور جب بچے کو شور آ گیا سمجھ آ گئی اس کی آؤ بن گئی کہ ہمیں آدمیوں کے بولے لڑکوں کے پاس نہیں جاتا, اور جب بھی جائے گا کسی اچھے کے پاس جائے گا, ہمیں اطمینان ہو جائے گا. ورنہ تو آج نہ لڑکیاں محفوظ ہیں نہ لڑکے محفوظ ہیں. معاشرہ یوں بگڑ گیا ہے. دیکھتے نہیں ہو تمہارے ملک میں ایک دن منایا جا رہا ہے جب لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو پھول کا تحفہ پیش کرتے ہیں. اخباروں میں آ رہا ہے کہ آج فلاں فلاں بڑی ہوٹلوں کے کمرے وقت ہو گئے ان لوگوں کے لیے. پھر نوجوان لڑکا جاتا ہے وہ گھنٹے کے لیے کمرہ لے لیتا ہے. پھر اس کی محبوبہ اس کی دوست آ جاتی ہے دونوں کمرے میں, خرچہ کرایہ دے کر داخل ہو جاتے ہیں, ایک گھنٹہ بیٹھ کر دونوں دوسرے کو پھول دے کر چلے جاتے ہیں. نہ ماں کو پتا کہ لڑکی کہاں گئی, نہ باپ کو پتا کہ لڑکا کہاں گیا. پھر کل یہ ماں اگر روئے کہ لڑکی نے ہمارے ساتھ یہ دعویٰ کیا, ہماری عزت ہماری خاندان کی عزت کو اس نے سامان ہمیں کہیں کیے گا نہیں چھوڑا, پھر اس لڑکی سے قصور نہیں. یہ قصور اس کی امی اور ابو کا ہے جنہوں نے اس کو اتنا آزاد چھوڑا ہوا. سر اگر لڑکا ڈاکو بن گیا ہے, چور بن گیا ہے, کافر بن گیا ہے, سمجھنا بن گیا ہے, اور باپ روئے اور چیخے, اس باپ کو کوئی رونے کا حق نہیں ہے کیونکہ اس نے اس کو آزاد چھوڑ دیا. اس لیے قرآن مجید آپ نے ہر وقت کو پابند کرتا ہے چور مبارک میں جاؤ, ان فنکھوں میں جاؤ, ان شادیوں میں جاؤ, ان ہوٹلوں میں جاؤ, ان دیکھوں میں جاؤ جہاں اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں, جو سنت کے مطابق ہو, جو قرآن حدیث کی تعبیر پیش کر رہا ہو, لیکن ان مجالس میں, ان فنکھوں میں, ان شادیوں میں, ان جلسوں میں خبردار نہ جانا جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, جہاں اللہ کے دین کو پھر اور بنایا جا رہا ہو, جہاں انسانوں کی سنت کو ضبط کیا جا رہا ہو. آج تمہارے ملک میں جلسے ہوتے ہیں, کیا بھی جلسے, سب سے پہلے قاری کو بلایا جاتا ہے, وہ قرآن پڑھتا ہے, اس کے بعد پھر سیاسی جلسہ ہوتا ہے, تقریر ہوتی ہے. تم نے کبھی غور کیا کہ یہ سیاسی جلسہ جو ہے, یہ سیاسی لیڈر نے کس کی تقریر کی ہے, کیا تقریر کی ہے؟ اس نے تقریر کی ہے کہ ہمارے ملک میں قانون جمہوریت لاگو, میں قانون جمہوریت کے ساتھ ایم پی اے یا ایم ایل اے کا فیصلہ کر رہا ہوں, تم مجھے میری مدد کرو تاکہ میرے جمہوریت کے قانون کے ساتھ تمہارا ملک اور تمہارے علاقے کا ایم پی اے یا ایم ایل اے بن کر بن جاؤں. یہ جمہوریت جس کو اس نے پرچار کیا ہے, یہ جمہوریت جس کو اس نے اعلان کیا ہے, یہ جمہوریت جس کے ساتھ اس نے آپ سے مدد مانگی ہے, یہ جمہوریت جس کے ساتھ اس نے آپ سے غور مانگا ہے, یہ قرآن کے خلاف ہے یا قرآن کے موقع ہے؟ دو نظام ہے دنیا میں, ایک رحمانی نظام جس کو نظام اسلام کہا گیا, ایک شیطانی نظام جس کا کوئی نام تم رکھ لو, جمہوریت رکھ لو, سیکولرزم رکھ لو, جو رکھ سیکولرزم رکھ لو, جب ایک نظام آئے گا تو دوسرے نظام کی چھٹی ہو جائے گی. جمہوریت آئے گی اسلام کی چھٹی, اسلام آئے گا تو باقی سارے نظاموں کی صفائی. تو یہ کہ یہ آئے کہ دنیا صاحب سے میری مدد کرو, مجھے روحان یاد کرو تاکہ اسلام اس ملک میں نہ آئے, اس ملک میں جمہوریت قائم رہے. اور آپ کو یاد ہے جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں
سمجھ میں جاتا ہے. تو حد سے اٹھانے کے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جمہوریت کے تحت ہم اس قانون کے جمہوریت کو فروغ دیں گے, اس کے قانون کو کامیاب کریں گے, جمہوریت کو فروغ دیں گے, جمہوریت کے قانون کو کامیاب کریں گے. یہ ہے اللہ کے دین کا مذاق. اب جب تم جمہوریت کے قائل ہو, جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے ہو, جمہوریت کو کامیاب کرنا چاہتے ہو, اسلام کے دشمن ہو, تو تمہارا اس جلسے میں قرآن عظیم کی تلاوت چلا کے رہنا ہو. تم نے قرآن کو بنایا, اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا کہ جس قرآن کو ہم نے سب سے پہلے پڑھایا ہے ہم اس قرآن کے خلاف جو اس کا دشمن نظام ہے ہم وہ نافذ کریں گے اور قرآن کے نظام کو نافذ نہیں ہونے دیں گے. ایسے جلسے میں جانا ٹھیک ہے, جا سکتے. اس لیے اللہ کے بندو کچھ اپنی زندگی پر غور کرو,
کہنے کو تو ہم لوگ لینا مسلم, ہمارا عقیدہ صحیح, ایمان صحیح,
لیکن عمل جب آتا ہے اس مجلس کی دینت تو شادی میں شامل, اور سوگی میں شامل, تو جلسے میں شامل, تو محفل میں شامل, تو کیا تم بھی اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہو؟ اللہ کی کتاب کے آیات کا انکار اور کفر کرنے والوں کی معاونت کرنے کے لیے جاتے ہو؟ جہاں بدعات پورے زور شور سے ادا ہو رہی ہو اور اسلام کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہو, کیا تم اس مجلس کو کامیاب کرنے کے لیے جاتے ہو؟ ایک مجلس کو یا فنکشن کو یا اجتماع کو کامیاب کرنے نہ کرنے میں راز کیا ہے, پھل کون کیا ہے؟
تم اجاؤ دیں گے ہزار آدمی کو اس فنکشن میں شامل ہو جاؤ, تمہارے کام ہے جس میں ناکام کرنا ہے, کیسے ناکام ہوگا؟
تم ایک بھی نہیں جاؤ, تم ایک بھی نہ جاؤ, وہ ٹیوشن خود بہت ناکام ہو جائے.
جلسے میں تمہیں بلایا جا
تو کوئی آگے بھی نہیں گئے, جلسہ ناکام ہوئی.
الاخر میں تمہیں بلایا گیا کوئی ووٹ آگے نہیں گیا,
الاخر ناکام ہو گیا.
تمہیں شادی میں بلایا گیا, تمہیں پتا تھا شادی شریف کے خلاف ہے
اور کوئی بھی نہیں گیا, تو شادی ناکام ہو.
تمہیں گلخانی میں بلایا گیا, تم نہیں گئے, تو گلخانی ناکام ہو جائے
گی. یار پتہ نہیں کیا ہو گیا, ایک آدمی بھی نہیں ہے.
اور اگر ہم چلے گئے تو وہ فنکشن
کامیاب ہو گیا. میلا لگ گیا جب دلکیم کا, میلا لگ گیا جب دلکیم کا, میلا لگ گیا جی, پلا پلا شیر صاحب ہار ہو جی, بھاگو جی بھاگو جی بھاگو, وہاں تو اتنی مخلوق تھی تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اب یہ کامیاب ہو گیا میلا, اور کامیاب ہو گیا, اور اگر کوئی نہ جاتا کامیاب ہوتا؟ مالک نے یہی بات تو سمجھائی کہ شیطانی مجالس, شیطانی محلیں, شیطانی اجتماع, شیطانی فنکشن, شیطانی شادیاں اور شیطانی جہاں کوئی کام یا جلسہ یا اجتماع ہو رہا ہو, ایمان والے تم کوئی بھی نہ جاؤ وہاں, تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں.
اور مومنوں نے یہ بات مان لی, کوئی بھی نہیں گیا,
وہ اجتماع وہ فنکشن وہ ختم نہیں ہو جائے گا, آئندہ کوئی کرے گا بھی نہیں. کہ یہاں آتا تو ہے کوئی نہ, پھر کیا کرے, الٹا دنیا مذاق اڑاتی ہے, بیٹھے بیٹھے دے کے پکا کے بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کرتے تھک جائے, کوئی کھانے کے لیے نہیں آیا. آخر ہم مجبور ہو کر ہم نے دیکھے پھینک دی یا پھر لوگوں کے گھروں میں جا کر یوں مفت میں تقسیم کر کے آیا. تو شیطانی مجالس کو ناکام کرنے کا جو قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ ہم وہاں نہ جائیں. دیکھو یہ اعلان ہوتا ہے فلا مسجد میں آج فلا وقت رسم قربانی ادا ہوگی, تم سب تشریف لے اور شامل ہو کر ثواب دارائیں حاصل کرو. اب اعلان کرنے والا تو کھڑا ہے, آپ یاد بھی کوئی نہیں گیا تو ہو جائے گی قربانی. اور جب یہ سارے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں تو پھر ان کا فنکشن کامیاب ہو جاتا ہے, ان کی قربانی کامیاب ہو جاتی ہے, شیطانی محفل شیطانی کام جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. مجلس کو چھوڑ دو, ان آدمیوں کو چھوڑ دو, اس برادری کو چھوڑ دو, ان دوستوں کو چھوڑ دو, ان یاروں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے. دین کو کون کھیل و تماشا بناتا ہے؟ دیکھا نہیں آپ نے جنڈیاں ہی جنڈیاں, گداریڑی پر جنڈیاں, بیریڑی پر جنڈیاں, ٹرالا پر جنڈیاں, کرسیاں رکھی ہوئی ہیں, اسپیکر لگے ہوئے ہیں, نعتیں پڑھی جا رہی, چھوٹے بچے جھوم رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تماشا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ کسی رسول نے کوئی ایسی عبادت کی تھی؟ جلوس نکلا ہے, نکالا جا رہا ہے, ایک جگہ پکے ہے دنیا. تو یہ کیا اللہ کے دین کا کہ تو دین کو کھیل و سوار کا بنایا جا رہا ہے؟ جھنڈے جو لگے ہوئے ہیں ان پر جوتوں کے نشان بنے ہوئے, بینر جو لگے ہیں ان کے جوتوں کے نشان بنے ہوئے, نعرے جو لگ رہے ہیں وہ سارے سرکے اور کفریہ نعرے لگ رہے ہیں, نعتیں جو پڑھی جا رہی ہیں ساری کفر اور شرک سے بھری ہوئی پڑھی جا رہی ہیں. اور اس کے نام کیا ہے؟ دین اسلام. تو یہ ہے دین کو کھیل اور تماشا بنا لینا. آپ کے اور ہمارے چرن جی کریم صاحب نے کتنے جلوس نکالے تھے بتا سکو؟ تمہاری تاریخ میں لکھا ہے خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بچوں کو جمع کیا اور بہت بڑا لمبا جلوس نکالا. نکالا جلوس میں نکالا ایک یاد میں کوئی نکالا, یا خوشی میں کوئی نکالا, یا عبادت کے طور پر کوئی جلوس نکالا, تو پھر یہ جلوس کہاں پہ آ گیا؟ یہ کھیل و تماشا ہے نا دین. فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دو, بغیر الذین. ایک ہے یہ دین, یہ کھیل اور تماشا, اس کو چھوڑ دو. ایک ہے ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو جو یہ کھیل و تماشا بنا رہے ہیں دین کو. ہاں آپ گھر میں بیٹھ جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی میں تو نہیں لیا, ٹھیک ہے تم نے کھیل و تماشے کو تو چھوڑ دیا, لیکن پھر تم اسی کے پیچھے نماز پڑھ رہا جو بھی کھیل و تماشا کر کے آیا تو تم نے اس کو تو نہیں چھوڑا. ابھی تم نے اس کو 10,000 روپئے دیا دین کے لیے, تم نے اس کو تو نہیں چھوڑا. ابھی تم اس کو لوگ تسلیم کر رہا ہے, تو نے اس کو تو نہیں چھوڑا. فرمایا پہلے اس کو چھوڑ جو میرے دین کا دین کو کھیل اور تماشا بنا کے پیچھ رہا ہے, پیش کر رہا, پہلے اس کو چھوڑ. اب اس کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی آدمی نے کسی کو پکڑا ہوا ہوگا یا چھوڑ دے؟ چھوڑنے کا مطلب ہے اس سے تعلقات توڑ لیں گے. خبردار کہ اس کی کوئی دینی معاملت نہیں, مسجد بنانے کے لیے کوئی تقاضا پیسہ دیا, یا مدرسہ چلانے کے لیے اس کو کوئی چندہ دے گا,
یا کسی دینی فنکشن کے لیے تو اس کو بڑی کیا نہیں ہے, بڑی کیا نہیں ہے, آج منائی جا رہی ہے, تم بھی حصہ ملا لو, تم بھی حصہ ملا لو, فلاں سردار کا ہو سو رہا تم بھی حصہ ملا لو, فلاں پیر سے مقبرے پر چادر چلانے کے لیے جا رہے ہیں تم بھی حصہ ملا لو, ملا لو نبی ہمارے تم بھی حصہ ملا لو, آج جب میلاد النبی کا ہو رہا ہے تم بھی حصہ ملا لو, مسجد کی فتح لینی ہے تم بھی حصہ ملا لو, ایسی مسجد کی فتح لے کر دینا یا کچھ پیسے دینا تاکہ یہ فتح لے لیں, یہ دین کی دشمنی تو ہے لیکن دین کی خدمت نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ سفر نہیں جائے گی, ان سفروں پر وہی لوگ بیٹھیں گے جو اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں, اس مسجد میں دین کا بیان نہیں ہوگا, دین کو کھیل اور تماشا بنانا کا بیان ہوگا, اس میں اللہ کی شان بیان نہیں ہوگی, اس میں کفر و شرک بیان ہوگا, اس میں نبی صاحب کی رسالت بیان نہیں ہوگی, اس میں نبی کریم سامنے لوگوں کی توحید میں جان ہوگی, دنیا سیکھتی ہے, فلا ملک والے نے یہ خاک کے چھاپ دیے, غلط خاک کے چھاپ دیے, صحیح ہے کہ انہوں نے غلط خاک کے چھاپے اور بہت بڑا غلط کام کیا, لیکن ذرا اپنی حالت ظاہر کر کے جو دیکھو, دوسرا اگر گستاخی کرے تو تم آگ بگولا ہو جاؤ, جب تم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گساخیاں کرو تو پھر تمہیں کوئی نہ کہے, تمہارے خلاف کوئی احتجاج نہ کرے, اس لیے فرمایا ان کو چھوڑو جو اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بناتے, وہ ہر کو تم بولے گا تو دنیا مجھے اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا کیوں بنا رہے, وجہ یہ بیان کی کہ ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے, یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کام کرنے اور گھر بڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے, ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے, تب انہوں نے سچے دین کو چھوڑ کر شیر اور تماشے والے دین کو انہوں نے قبول کیا ہوا ہے, آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کس کو کہتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کسے کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسے کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کسے کہتے ہیں, جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سب سے زیادہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ تو اس کے دین سے مٹائے, اللہ کے رسول کی جو تعظیم کرتے بھائی یہ ہے کہ تو اس کی سنت کو مٹائے, سب سے بڑی انسان کی توہین یہ ہے کہ تو اس کے لائے ہوئے قرآن کو غلط مانا دے کر اس کے کفر اور شرک ثابت کرے, یہ کیا ہے اسلام کے گستاخی, ایک کو گستاخی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر کوئی توہین ہے, ہمیں اگر آج کوئی بول دے وہ تو ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے بات, لیکن اللہ کی کتاب کی آیاتوں کو غلط مانا دے کر قرآن کے علاقے سے کفر اور شرک ثابت کرنا, کیا نبی کریم لوگوں کی تیری والا زندگی کی محنت کے خلاف ایک ماحول قائم کرنا نہیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات پڑھ کر لوگوں کو بتایا ان قل انما ادعو ربی, فرما دیجیے پیارے اسلام کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پکارتا ہوں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں, قل انما ادعو ربی, میں جب بھی پکارتا ہوں اپنے بلا اس کو بھی ہی آگا اور اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. پھر نہ یوگ کا فرون کیسے میرے چرن جی کو سمجھائے کافرے لاہور کے دماغ کا فرون کہ تم جن جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو ان کو سجدے کرتے ہو ان کے نام سے بہت پڑھتے ہو ان کے نام کے روزے رکھتے ہو ان کے نام کی نیادیں دیتے ہو ان کے نام کی خیراتیں کرتے ہو ان کے نام کی منتیں مانتے ہو ان کے نام کے نعرے لگاتے ہو ان کو مصیبتوں کے وقت پکارتے ہو. یہ باتیں جو تم اللہ کے علاوہ جن جن ہستیوں کی کرتے ہو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پر ان میں سے کوئی ایک عبادت بھی نہیں کرتا ہوں. اور تم بھی سن لو کہ جس رب سے جلال کی عبادت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو. کیسی بات کہہ رہی واہ کہ تم جو ہے اللہ کی نمازیں پڑھتے ہو اللہ کی نمازیں رکھتے ہو اللہ کے لیے حج کرنے چلے جاتے ہو اس کے گھر کا طواف کر لیتے ہو اللہ کے لیے مسجد بناتے ہو مدرسے بناتے ہو یونیورسٹیاں بناتے ہو اللہ کے لیے رفاہی ادارے کھولتے ہو یتیم مسکینوں کو کھانا پہنچاتے ہو لیکن سن لو یہ تمہاری ساری عبادتیں میرے اللہ کے لیے نہیں ہیں. یہ کیوں اللہ کے لیے اسی کی عبادت ہوتی ہے جو اللہ کا شریک نہیں بناتا. جب تم اللہ کے ہزاروں شریک بناتے ہو پھر اس کے نام کی چار رکعت ظہر کی فرض پڑھتے ہو تو یہ چار فرض اس کی عبادت نہیں بنتے. پھر تم لاکھوں کی زکات نکالتے ہو یہ زکات اس کی عبادت نہیں بنتی. تم حج کرتے ہو طواف کعبہ کرتے ہو یہ طواف کعبہ اس کی عبادت نہیں بنتی. تم لاکھوں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہو اور زلزلے اور آفت زدہ لوگوں کو جا کر کپڑے پہناتے ہو لاکھوں چیزیں لیتے ہو ان کو مکان بنا کر دیتے ہو یہ عبادت تمہاری اللہ کی عبادت نہیں بنتی. اللہ کی عبادت تو اس آدمی کی بنتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کر نہیں ٹھہراتا. بڑا ہم تم آئے لوگ کہتے ہم ان کی بھی نماز کا لڑکے ہماری یاتری نماز ان کی یاتری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پرچہ سناتے تم اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں ہو. بلا انتم عابدون ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو اس کی عبادت کرتے ہی نہیں ہو. تو میرا وہ امام کیسے بنے گا میں اس کے مقتدی کیسے بنوں گا جب نماز نماز پڑھی نہیں رہا تو میں اس کی ایک آدمی یوں کھڑا ہوا اور دوسرا آدمی اس کے پیچھے آ کر اس کے پوچھو کھڑا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو پاگل ہو تو پڑھ ہی نہیں رہا تو تم کیسے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ نماز اس کا نام ہے کہ وہ بھی پڑھ رہا ہو تم بھی پڑھ رہا ہو ایک نماز پڑھ رہے ہو وہ تو پڑھ ہی نہیں رہا تو کیا پڑھ رہا ہے. تم آبدون ما اعبد مکے کے لوگوں تم نے کیا اللہ کی عبادت سمجھتا ہے لیکن تم نے یہ اللہ کی عبادت نہیں کی. تم حج کے موسم میں لاکھوں انسانوں کو خوشو کھلاتے ہو کھانا کھلاتے ہو لیکن یہ اللہ کی عبادت تم نہیں کرتے. اللہ اس کی عبادت تمہاری نہیں کرتا. اجاؤ تم سکھا کر حاج و عمارت مسجد الحرام کے من آمن باللہ. لوگ کہتے تھے نا یار یہ کیا ہو گیا یہ مکے کے مجھے قریشی تو اتنی اچھی ہیں
انہوں نے تو حلال کی کمائی اکٹھی کر کے اللہ کا کعبہ تعمیر کیا ہے, کتنا بڑا نیک کام کیا ہے, اور پھر ان کی سخاوت کا اندازہ لگاؤ, ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں حج کرنے کو مسافر, اور یہ ان کو ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کو ستو پلاتے ہیں, ان کو کھانا. واہ میرے اللہ, سنا اجال کو سکھایا کل ہار, یہ حاجیوں کو ستو پلانا پانی پلانا, وہ عمارت المسجد الحرام, اور مسجد حرام کعبے کی تعمیر کر دینا, تم اس کو بہت بڑی اہمیت دے رہے ہو, تم انا ہر مانا مل رہے ہو, جو اللہ پر ایمان لے آیا یہ بلال کے ایمان کے مقابلے میں کعبے کی تعمیر اور حاجیوں کی خدمت کوئی معنی نہیں رکھتی. اس لیے مالک کہتا ہے ان نمل مشرکون النجس, مشرک کیا ہے, فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام الحال, یہ میرے کعبے کے قریب بھی نہ آئے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اللہ اس کو کعبے کے قریب نہیں آنے دیتا, اللہ اس کا وضو نہیں مانتا, اللہ اس کا غسل نہیں مانتا, اللہ اس کو پاک نہیں دیتا. تو جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کا وضو نہیں ہے, اس کا غسل نہیں ہے, اس کی نماز نماز نہیں ہے, تیرے اوپر اللہ کا قہر کرے گا یا اللہ کی رحمت برسے گی. جس ہستی کو اللہ نے یوں کان سے پکڑ کر اپنی رحمت سے دور کر کے لعنت کے گہرے گہرے پھینک دیا ہے, تیری مانی غیرت اتنی ہے کہ تو اس کو امام بنا لیتا ہے. اپنے ایمان کی خیر مناؤ, اپنے ایمان سے بڑے ایمان اپنے ایمان کو کیسے ایمان ایسی صحیح یا نہیں. اللہ اکبر, فرمایا ان کو چھوڑ دو اور ان کے ان فنکشنوں کو بھی اور ان کے دین کو بھی چھوڑ دو. ہاں ایک کام ضرور کرو, وزت کے لیے ہی ان کو تبلیغ کرتے رہو, اللہ کی کتاب سے آیاتیں سناتے رہو مرتے دم تک, تاکہ ہو سکتا ہے کسی وقت یہ سن جائے, مالک اس کے دل کو بدل دے اور یہ اللہ کے سچے دین کو قبول کر لے. تبلیغ ہی کرو, بعد میں چھوڑو, وہ کرتے رہو لیکن ان کو چھوڑ دو, ان کے فنکشنوں کو چھوڑ دو, ان سے الگ ہو جاؤ. یہ اللہ کے دین کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں, تم نے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کا عہد کیا ہے, اس لیے تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. انتم فلا نفسم بما کسبت, ہر ایک آدمی اپنی کیے ہوئے کاموں کے مطابق اس کو کیا دیا جائے گا, بدلا دیا جائے گا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ساری زندگی برے کام کروں اور بدلا مجھے اچھا مل جائے, اور ایک آدمی ساری زندگی اچھا کام کرے اور بدلا اس کو برا مل جائے؟ فرمایا نہیں, کل نفس بما کسبت رہیم, ہر آدمی اپنے کیے ہوئے کاموں کے بدلے رہ رکھا ہوا ہے. اچھے کام کیے تو اچھا بدلا, برے کام کیے تو برا بدلا. لہا لے سلام دون اللہ ولی ولا شفیع, اپنے کیے اعمال کے مطابق یہ سب فیصلہ ہوگا, باقی رہی بات یہ کہ کوئی اور جیسا چیز ہے آخر آئے گا تو اپنے سارے کو لے جائے گا جنت میں, مولوی آئے گا تو ساری برادری کو عالم صاحب برادری کو جنت میں لے جائے, چنتا بجانے والا ملنگ آئے گا تو یہ لے جائے گا, ادھر الف ننگا آئے گا تو یہ سب کو لے جائے گا, ادھر وہ جس نے اپنے بالوں میں تیل ڈال ڈال کے وہ رسیاں بنا لی اور وہ ننگے پاؤں چلتا ہے کنٹھے گلابے پہنے ہوئے, یہ لے جائے گا جنت میں, پیارے علی آئیں گے اور سیارے علی کو لے جائیں گے جنت میں, پیارے اثر حسین آئیں گے تو وہ لے جائیں گے جنت میں, جو آتا جائے گا وہ اپنے مریدوں کو عقیدے مندوں کو جنت میں لے چلے لے کر پہنچ جائے گا, اور بخار جو بچے گا نہ یہ کری سلسوں کالی کمری والے آئیں گے اور سب کو جنت میں لے کر چلے جائیں گے, جہنم نور دیکھتی رہے گی اور وہ کالا انتظار میں لیں گے کہ میں نے تو حساب کتاب لینا تھا, اور وہ سوال دعا ہونے تھے جنت جہنم کے فیصلے کرنے تھے, کتاب میں تو میں چلا جاتا وہ تو سارے پہنچ گئے جنت میں. کیسا دین ہے, کیسا بہترین عقیدہ ہے, نہ ہنگ لگے نہ پنکڑی, اور جو لوگ سارے پہنچ جائیں گے. یہ اللہ کی کتاب کا مذاق ہے, یہ اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنانا ہے, یہ اللہ کی کتاب کے آزاد کا کھلا انکار ہے. قرآن کہتا ہے تو آواز آ رہی ہوگی, قرآن کی یہ حاجت پڑی جا رہی ہوگی میدان محشر میں, لمن الملک اليوم, پوری انسانیت والے آج حکومت کتنی ہے دنیا میں, تو مزاج چھوٹی چھوٹی حکومت, یہ بت کی ہے, یہ دلیر کی ہے, یہ فلاں کی ہے, وہ تو دنیا کی تھی ختم ہو گئی. آج بتاؤ آدم علیہ السلام سلام سے لے کر قیامت کے قریب آخری انسان سب سے دوبارہ زندہ ہو کر یہ میدان معاشر میں اکٹھے ہیں, انبیاء بھی موجود ہیں, صدیقین بھی موجود ہیں, شہداء بھی موجود ہیں, اور یاد بھی موجود ہیں, اصحاب بھی موجود ہیں, تابعین بھی موجود ہیں, اور اپنے اپنے وقت کے بادشاہ بھی موجود ہیں, وہ ذرا بھی موجود ہے, حامد بھی موجود ہے, تعلق بھی موجود ہے, جان بھی موجود ہے, نحلو بھی موجود ہے, لیکن حکومت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار, اور ایک اللہ واحد کی حکومت ہے, نہ کسی نبی کی ہے, نہ کسی ولی کی ہے, نہ کسی صدیق کی ہے, نہ بارہ امام, نہ چودہ معصوم, نہ پانچ, نہ کوئی ملانی, نہ کوئی مزدور, کسی کی حکومت نہیں, نہ کو نقصی کا عالم ہے, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے سارے انبیاء کہہ رہے سلم سلم سلم, مارے سے ڈالے گا, اللہ سے ڈالے گا, اللہ سے ہمتی لے گا. تم کہتے ہو یہ آئیں گے اور سب کو جنت میں لے چلے جا رہے ہیں, ادھر تو آوازیں آ رہی ہیں سلم سلم سلم, ہوش نہیں آؤ, یہ چند روزہ زندگی ہے جو گزر رہی ہے, آج تو گزر بھی عجیب رہی ہے, یہ ادھر نہ ہو کر کپڑے پہن کر گاڑی کو بیٹھ کر لیا اور تھوڑی دیر بعد ایمبولینس آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا لے لو اپنے بیٹے کی لاش, یہ ہے تیری زندگی اور موت کے فیصلے.
حدیث کی لاش سے وہ حالت ہو جاتی ہے کہ تم پہچان نہیں سکتے,
اور کیا شناختی کارڈ جیب سے نکال کر کہتے ہو ہاں یہ مارے ہو نہیں ہے, شکل بھی اس کی بگڑ جاتی ہے, یہ ہے تمہاری موتیں, یا پھر بم پھٹتا ہے تو تمہارا نام نشان بھی نہیں رہتا, چند ہڈیاں بھی نہیں ملتی کہ کم از کم کپڑے میں گچڑی گچڑی بات کیا ہم کسی کمر میں کفن کر کے اس کے غسل دے کر جنازہ کو پڑھ لیتے, یہ ہے تیری موت. کہ یہ ہے اس کی موت, کہ اس کی لاش کے ٹکڑے کتے کھا رہے ہیں, لیکن تجھے کبھی عبرت نہ آئی, تیرے دل پر کوئی کپ کپی ساری نہ ہوئی, تیری آنکھوں سے آنسو کا دریا کیا ایک قطرہ بھی نظر آنا,
تو اسی طرح آخر خان, اسی طرح تیری خودی, اسی طرح تیرا تکبر, اسی طرح تیرا غرور, اسی طرح تو دین کو کھیل و تماشا بناتے ہوئے دوڑ رہا ہے, چل رہا ہے. سما سن لے, لیسا لہا من دون اللہ ولی, اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا, وہاں اس کا کوئی کارساز نہیں ہوگا, بڑا شفیع, اس لیے کوئی سوارتی نہیں ہوگا. تو فارسی کس کے لیے ہوگا؟ جس کا عقیدہ ایمان صحیح ہوگا, جو کفر شرک سے پاک ایمان لے جائے گا. البتہ اس کے نام اعمال میں کچھ گناہ رہ گئے تھے, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دے گا کہ مومن گناہگار کے لیے سفارش کرتے. باقی رہ گئے مشرک, جو شرک کر کر کے زندگی گزارتے چلے جاتے, فرما بلا شفیع, تیرے لیے بدبخت کا کوئی سفارش نہیں. لا يسأل حميم حميما يبصرونه. وامر الله فرمایا فرشتے میرے ایک دوست کو پکڑ کر دکھا دیں گے کہ تیرا دنیا میں رو رہا دوست جس کے بغیر تیرا سانس لینا بھی مشکل تھا, وہ لیکن یہ جا کر اتنے بھی ٹوٹے گا تو آئی آپ کیسے گزر رہی ہے. آج تو کچھ دنیا میں دوستی پر مرتا ہے, اس دوستی کے لیے دل بڑے پاپڑ ملتا ہے, اس دوستی کی دوستی دوستی بنانے کے لیے بنتا ہے, شوق بنتا ہے, ساتھ بنتا ہے, ہزاروں جرم اپنے ذمہ لیتا ہے. لیکن سوچ لے پاک کیسا کر وہی دوست, اس دوست کو دکھا دیا جائے گا لیکن یہ کتنا بھی گوارا نہیں کرے گا کہ اس سے جا کر پوچھ تو لوں کہ یار کیسے وقت گزر رہا ہے. فرمایا کوئی شفیع نہیں ہو رہا انسان, اور اگر تو دنیا کی طرح باہر کچھ دے گا یا پڑھانے کے لیے کوشش کرے گا, جیسے یہاں رشوت چلتی ہے, یہ انصاف 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 کہاں ہے, انصاف کدھر ہے, انصاف ادھر رشوت جیل میں کہاں سے چھوٹ گیا. کافر چھوٹ گیا, انصاف جج کرے گا, انصاف جسٹس کرے گا, انصاف کہاں ہے, انصاف وسیم چیخ رہا انصاف. سب سے پہلے قانون کی جگہ کون اڑا تھا, وکیل. ڈاکو کا وکیل کون ہوتا ہے, کافر کافروں کا وکیل کون ہوتا ہے جی, یہ وکیل سب سے پہلے قانون کی جگہ یہ اڑاتا ہے. اور پھر جب آپ آٹھ روز جیل میں پڑتا ہے تو جیسا بھی قانون سے باہر آ جاتا ہے. کہاں ہے انصاف, انصاف تو تھا اسلام میں, انصاف تو تھا مومن کے پاس, انصاف تھا مومن کے پاس, جب یہ مومن کوئی نہیں رہا, جب یہ مومن کوئی نہیں رہا, جب دنیا میں تمہیں اسلام کو نکال رہا گیا تو اسلام تو انصاف کہاں سے ملے گا. یہ انسانیت چیخ چیخ کر اسی طرح مر جائے گی, اس کو انصاف نہیں ملے گا. انصاف تو ملتا ہے اسلام سے, انصاف تو ملتا ہے قرآن سے, انصاف تو ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے, اور اس قوم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا, اسلام کے سچے فرمان کو بھی چھوڑ دیا, اور اسلام کو بھی جھٹکے مار کر باہر پھینک دیا.
تو اب انصاف نہیں ملے گا, اب تو جگر سے ملے گا ظلم ملے گا. اس لیے فرمایا اگر تو دنیا کی طرح قیامت کے دن کوئی بدلہ لے کر چھوٹ نہیں پائے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا. قرآن مجید نے دوسری جگہ کہا اگر تو سونے کی زمین بھر کر دے گا قبول
پائے گا, اور یہ کہے گا کہ ایک بار کریے زمین تمہارا فیصل کر دوں گا پھر بات پھر بھی قبول
نہیں کیا جائے گا. یہ وہ دن ہے جس کو کہتے ہیں قیامت کا دن, جس کو تم نے یوں نظر انداز کیا ہے ملن چھڑا لے گا. یہ دنیا تیری بدل چاہے ہوگی تعویذ سے, تعویذ سے تعویذ سے سب کچھ ہو جاتا ہے, اور قیامت کے بھی کامیاب ہوگی ملن کے ذریعے سے. اس لیے تجھے نہ اللہ کی ضرورت, نہ قرآن کی ضرورت, نہ حدیث کی ضرورت. تو پھر تو مسلم کیسا ہے, تو مومن کیسا رہے گا؟ نہ اللہ کی ضرورت, نہ قرآن کی ضرورت, نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت. پھر تو نامو سے رسول سے کٹ کیسے بنے گا؟ کیوں تو نے دیواروں کو کالا کر دیا ہے؟ غربت رسول کی جان بھی قربان.
تجھے تو پتا نہیں ہے کہ غربت رسول ہے کیا, اور تو خود غربت رسول کی دہی اڑا رہا ہے تو قربان کب ہوگا؟
اس لیے ہوش میں آؤ,
ابھی سے قیامت کے لیے مداوع کر, ابھی سے لیے ابھی سے کوشش کر, اپنے اللہ کو راضی کر لے,
قرآن مجید کو سینے سے لگا لے, اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان قبول کر لے, اللہ کے رسول اور صحابہ کرام والا عمل کر کے زندگی کو ٹھیک کر لے. دنیا بھی تیری, آخرت بھی تیری, ورنہ تو وہ آگ لگے گی جیسے دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. قیامت تک اور قیامت سے ہمیشہ تک, اور اس کو کوئی نہیں بجا سکے گا. استغفر اللہ لی ولکم سائر المؤمنین, ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا.